بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ومن بعد، آج بتاريخ 7 سبتمبر سن 2014 ملوك سوائے شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز SSMS 37 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ پچھلی مجلس میں گروپ نمبر 4 کے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے، گروپ نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال اس گروپ میں جو باقی رہ گیا تھا وہ یہ ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا شعر شاعری سننا یا سنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر منع ہے تو، اگر منع نہیں ہے تو ہم فلمی سانگ سنتے ہیں، وہ بھی تو ایک شعر شاعری کی قسم ہے، تو اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے، شعر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ لیا ہے، یعنی علم حضرات اس طرح رجوع کر سکتے ہیں کہ شعر عام کلام کی ترجیح پر کلام ہے، اس میں کا جو بہتر ہے وہ بہتر ہے اور اس میں جو برا ہے وہ برا ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنتے ہیں، جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ لَأَيَّنْ قَلِعَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ بِالشِّعْرِ، تم میں سے کسی کا شعر سے بھرا ہو اس سے بہتر ہے، قے اور پیر سے بھرا ہو. تو اس سے مراد اول وہ ہے کہ وہ اشعار جو غیر شرعی ہیں، یہ عام طور پر جو قدمے ہیں عشق یا معاشرے کی باتیں رہا کرتی ہیں، یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی پوری توجہ ہی اسی طرف ہو جائے اور دوسری چیزوں سے اپنی توجہ پھیر لے. تو البتہ جہاں تک مطلب شعر کا تعلق ہے، اگر شعر بنفس بذاتِ خود جائز ہے تو اس کے پڑھنے اور اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر وہی شعر اس کثرت سے انسان یاد کرنا شروع کر دے کہ قرآن کو والا اطاق رکھ دے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا مقصد صرف شعر و شاعری پڑھنا، ان کے پاس شعر کی 8-10 کتابیں آپ چاہیں گے، غزلیات کی، لیکن حدیث کی کوئی کتاب یاد نہیں پائیں گے، علماء کے سیرت کی کوئی کتاب نہیں ملے گی. ظاہر بات یہ چیز شریعت کی نظر میں عقلی طور پر غلط ہے اور شاعری نظر پر بھی غلط ہے. البتہ ہمارے بھائی کا جو دوسرا سوال ہے، یہ بڑا تعجب خیز ہے کہ جب شعر شاعری جائز ہے تو گانا کیوں نہ جائز ہو. اس کی مثال تو وہی ہے کہ جب ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے، دوسری عورت جو باہر سے ہے تو اس کو جمع کرنا کیوں نہ جائز ہو. بالکل بیوقوفی کی بات ہے. شعر غزل جو عام طور پر سانگ میں رہا کرتا ہے، اس میں کئی چیزیں رہا کرتی ہیں. عام طور پر سانگ میں شعر ترنم سے پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ تھیم، شان، آواز کا بدلنا اور یہ کہنے بات اس کی ممانعت ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں عام طور پر موسیقی رہا کرتی ہے، دو چیز. دوسری طور پر قرآن کی 4 آیتیں اس کے پڑھنے پر بات کرتی ہیں، وہ چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں عام طور پر کیا چیز رہتی ہے. کوئی ایسا گانا آپ اس وقت جو فلموں میں ہے آپ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے بجائے اس کے کہ ہاں عشق، معاش کا غزل، اور اس کے علاوہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے، تو اس کو فیس کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. وہ چیز اس لیے نہیں ناجائز ہے کہ وہ شعر ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اولاً تو اس میں عشق و معاشقہ اور سہج باتیں، گندی باتیں بہت زیادہ ہیں، دوسری چیز اس کے ساتھ موسیقی وغیرہ بھی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا دیوالی کا بونس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیوالی کے وقت پر کمپنی کچھ ایکسٹرا پیسہ دیتی ہے جس کو دیوالی کا بونس کا نام دیا جاتا ہے.
دیکھیے، اگر وہ غیر مسلم ہے اور اس کی کمپنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لینا اس کے اوپر منحصر ہوگا کہ یہ دیوالی، میں بتا نہیں سکتا، یہ دیوالی علم والے لوگوں سے پوچھیں کہ آخر اس دیوالی کی وجہ کیا ہے، یہ دیوالی جو تہوار منایا جا رہا ہے یا خالص جو ہے اجتماعی تہوار ہے یا خالص یہ دینی تہوار ہے، فرق ہے. مثال کے طور پر فرق کرنے کے لیے دیکھیے، یہ عید اور بقرعید دینی تہوار ہے، اور یہ یوم الوطنی وغیرہ کیا ہے، یہ اجتماعی تہوار ہو گئے ہیں. تو فرق ہے دینی تہوار میں، الگ الگ مسئلہ ہے کہ شریعت میں صرف تہوار وہی جائز ہے جو دینی میں، الگ سے تہوار منانا جائز نہیں ہے. لیکن ان کے تہوار سے متعلق اگر وہ اجتماعی دینی تہوار ان کا ہے جس سے کوئی غیر شرعی عقیدہ منسلک ہے، تو وہ لینا اس پر جائز نہیں ہوگا.
اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ جو ہے ان کا خاص تہوار ہے، ہندو
نہیں، بسا اوقات جیسے دیکھیے بسنت وغیرہ ہے، یہ ایک اجتماعی تہوار ہے، شركه هنا اجتماعي تظهر من اورا
اور وہ مناسبت سے چاہے مسلم ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو ہر ایک کے لیے ایک بونس کمپنی کی طرف سے نکلتا ہے اس کا نام
ہر غیر شرعی ہوا کسی شرکیہ عقیدے سے منسلک ہوا تو اس کے اوپر نیا گویا تعاون کرنا ہے. اسی لیے بہت سے علماء نے ان کے تہوار کے موقع پر ان کا ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے پرہیز کیا ہے. تہوار کے موقع پر جیسے ہدیہ دے رہے ہیں اس تہوار کی مناسبت سے دے رہے ہیں، الگ سے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ تہوار کی مناسبت ہے لہٰذا یہ چیز منع ہوگی.
نہیں تو تہوار کے حساب سے تو یہ تو کمپنی دے رہی ہے،
کمپنی تہوار
کمپنی وہ کسی اور بھی نام سے دے سکتی ہے، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کمپنی اسی طریقے سے ممکن ہے وہ کمپنی خرید ممکن ہے کہ رمضان پر بھی دے دے، رمضان بونس بھی دے دے.
میں لیکن بسا اوقات جانتے ہیں کسی عمل کی قید نہ جانے کیونکہ نیت کا نفع نہ کرنا ہے. ایک بکرا ہے آزمت یہ کسی کے ضیافت کے لیے، ظاہر بات یہ جائز ثواب کا کام ہے، وہی بکرا آزمہ کیجیے کہ اس کے خوف سے اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا کام روک جائے، ایک چیز کیا ہو جائے گی، تو نیت کا بہت بڑا دخل ہے. تو اگر وہ دے رہا ہے اپنے تہوار کی مناسبت سے، عام حالت نہیں دے رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ قباحت آ رہی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی جو بینک کے مینیجر ہیں، شریعت میں بینک کام کرنے کی کیا حالت ہے؟
ظاہر بات ہے اگر سودی اگر بینک سودی کاروبار کرے، جیسے کہ ہمارے یہاں کے عام طور پر بینک ہیں، تو اس میں کوئی ایسا کام جس کا ڈائریکٹ لکھنے پڑھنے سے ہو یہ جائز نہیں ہے. بعد ان کاموں کی جیسے یہ ہے چپراسی ہے یا ڈرائیور ہے یا یہ ہے، اس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھنے پڑھے اس میں داخل نہیں ہے، لیکن مینیجر ہے اور کلرک ہے، ظاہر بات یہ چیز قرآن جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے رخصت ہوتے وقت یا کال ڈسکنیکٹ کرتے وقت السلام علیکم کے بجائے اللہ حافظ کہنا درست ہے یا نہیں؟
نہیں، السلام علیکم کے بجائے نہیں کہنا جائز ہے، البتہ السلام علیکم کے ساتھ ہی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم، کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ
اگر آپ پچھلے مجلس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، ایک نہیں ہے، ظاہر بات دلائل میں جانے سے موضوع لمبا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی کسی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور مسجد سے رخصت ہو تو سلام کرے، پہلی بار دوسری بات سے زیادہ اہم نہیں ہے، تو رخصتی کے وقت کی کیا وہ سلام ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی قضا نماز زیادہ ہو چکی ہوں تو اس کو وہ کیسے ادا کرے، اس کا کیا طریقہ کار
ہے؟ اس سلسلے میں جس پر میرا دل مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ وہ قضا نہیں کرے گا، بلکہ سکھ سبھی سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سچا ہے اپنی توبہ تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور آئندہ نماز کے نہ ترک کا بختہ عزم کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صحیح حدیث ہے جس میں 10 جگہ پر رفع یدین کرنے کا صراحت کے ساتھ حکم موجود ہو؟ پلیز بتائیں، اگر نہیں ہے تو ہم صرف 10 جگہ رفع یدین کیوں کر رہے ہیں؟
اصل چیز یہ ہے کہ وہ 10 جگہ کون ہے، اگر آپ پہلے نام بتائیں. حدیث شریف میں اس سلسلے میں کوئی شریف حدیث نہیں ہے، کوئی شریف حدیث نہیں ہے. ظاہر بات نمازوں میں جو 4 جگہ ہے وہ متعین ہے، صحیح کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آدمی دعا کرے تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہوا ہے، اس صفقہ میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہوا ہے. اب ان طریقے سے جمع کر کے آدمی 10 جگہ کہہ رہے ہیں تب تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی حدیث کے اندر ایسا وارد نہیں ہے کہ 10 جگہ ہاتھ اٹھایا جائے. اس سلسلے میں جو حدیثیں سنن وغیرہ کے علاوہ بعض کتابوں میں آئی ہیں 7 جگہ ہاتھ اٹھانے کی، وہ وارد ہیں، البتہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. امام زیلعی رحمہ اللہ نے نصف الرایہ کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ان تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے. علامہ البانی نے ضعیفہ کے اندر اسے کہا، جس میں کہا گیا ہے کہ لا ترفع الایدی الا سبع مواطن، یا ترفع الایدی فی سبع مواطن، ہے نا، تکبیر تحریمہ کے وقت، اور البتہ اس نے رکوع میں جانے رکوع سوچنے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو حدیث سخت ضعیف.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ون کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس طرح احد کا بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا ایسا یہ مفہوم صحیح ہے کہ واحد ایک ایسا لفظ ہے جس میں حصے پارٹ ہونا ممکن ہے لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جس میں حصے یعنی پارٹ کا ہونا ممکن نہیں ہے؟
یہ دیکھیے بعض لوگوں کے استنباطات ہیں, لغوی طور پر کوئی فرق نہیں ہے, البتہ بلاغی طور پر اس کے اندر فرق کیا گیا ہے کہ واحد کا اطلاق جو ہے غیر پر بھی ہوتا ہے, البتہ احد کی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ تفسیر جلالین میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہوا کی وجہ سے شراب بجھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟
یہ دیکھیے روایت میرے علم میں نہیں ہے, اس کی صحت اور ضعف اس کو دیکھ لیا گا.
جی جی
اس سے پہلے آ چکا ہے. جی
جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ سے یہ ہے کہ یزید کے متعلق اہل حدیث کا کیا منحج ہے؟
دیکھیے علماء کا منحج یزید بن معاویہ کے بارے میں مختلف رہا ہے, البتہ بار بار مطالعہ اور بکثرت کتب کے مطالعہ اور بکثرت علماء کے اقوال پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یزید سے نہ ویسی محبت کی جائے جو نیک اور صالح لوگوں سے محبت اور جیسے صحابہ اور تابعین کبار تابعین وغیرہ سے محبت کی جاتی ہے, اور نہ ہی اس سے بغض اور نفرت ایسی رکھی جائے جو بے دین قسم کے لوگوں سے بغض اور نفرت رکھی جاتی ہے. ایک نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے بارے میں جو کچھ یہ کہا جاتا ہے اس کے فسق کے بارے میں, اس کے کفر کے بارے میں, یہ چیز قطعاً ثابت نہیں ہے. البتہ اس کی خلافت میں بعد ایسے امور کا اس سے انتقاد ہوا, ایسے امور کا اس نے انتقاد کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے بڑا قریب سمجھا. بعض پر وہ البتہ اس میں سے کسی کے بارے میں اس کی رضامندی کا ثبوت نہیں ہوتا. نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سے متعلق مطلب اس کی رضامندی کا ثبوت ملتا ہے, نہ ہی اہل مدینہ کے قتل سے متعلق فی اس پر راضی ہوا ہو. اللہ کل حال اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے. ہم سے جو قیامت میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے, وہ تین سوال ہیں, ایک نہیں ہے. لہٰذا اس تمام موضوعات کو خصوصاً عام لوگوں کے ہاتھ پھیرنا ہی نہیں چاہیے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک حدیث بھیجی ہے اور اس کا معنی اور مطلب سمجھنی ہے اور اس کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عمل کرنے والے کو ہوگا, اور اسی طریقے سے اگر کوئی بری بات نکالے تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ بعد میں لوگ کرنے والوں کو ملے گا. تو صحیح مسلم کی روایت ہے, جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو ساتھی کا یہ پوچھنا ہے کہ تو بدعت نکالنے والے جو بدعت حسنہ اسی حدیث سے نکالتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ حدیث
صحیح دیکھیے اولا تو
حدیث صحیح ہے,
ظاہر بات حدیث صحیح ہے مسلم شریف وغیرہ میں. اصل میں کیا ہے, اس حدیث کو جب تک شروع سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اپنے پیش طرف خدمت میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے, یعنی ان کی جو خستہ حالت تھی, خستہ حالت تھی, سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, دیکھ کر کے بڑے پریشان ہوئے. اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے جب اس کا اعلان فرمایا چندہ دینے کا, ان کی مدد کرنے کا, تو لوگ لے کر کے آنے لگے. ایک شخص کا بلکہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر کے لے کر کے آئے جس کو اس کی ہتھیلیاں سنبھال نہیں پا رہی تھی, یہاں تک کہ آ کے اللہ کے رسول کے دامن میں رکھ دیا. تو آپ اس کو اس کا صدقہ کرنا ہی تھا کہ لوگ جو ہے ٹوٹ پڑے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو من سن فی لسان سنت حسنہ, جو اسلام میں نیک سنت, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل سنت ہونی چاہیے, وہ بدعت نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا کام ہے جو شرعاً مشروع ہے, کسی کے کرنے کی وجہ سے لوگ اس کام کو کرنا شروع کر دیے, ہے کہ نہیں. اب مثال کے طور پر دینی تعلیم کی جگہ قائم کرنا اسرائیلی طور پر کیا ہے, مشروع ہے. اب کسی آدمی نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر کوئی سہاسا وہ مجھے پڑھانا شروع کر دیا یا اس نے ایک مدرسہ قائم کر دیا, تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگوں کو ساج رسوار ملتا رہے گا. تو یہ اصل میں ہے سنت حسنہ, یعنی اصل شرعی طور پر کیا ہے وہ چین ثابت ہو. ورنہ اب ہر آدمی جس کو اچھا سمجھ لے اور اس کو سنت سمجھ کے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی اثر کہاں رہ جائے گی, دین کے دین کامل کہاں رہا جب اس میں اضافہ ہی جگہ کا اضافہ ہوتا رہا تو دین کامل کہاں رہا. تو اصل چیز حدیث کو شروع سے آخر تک پڑھیے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل کوئی ایک مشروع کام ہے, جائز کام ہے, شرعی طور پر اس کی ترجیح دی گئی ہے, لیکن وقتی طور پر یا کسی بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. اب اگر کسی نے عمل کیا اسے دیکھ کر کے لوگ عمل کرنا شروع کر دیے تو کیا ہے, جتنے لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے ان کا ثواب ان کے ثواب میں سے اس کو بھی حصہ مل جائے گا. جی
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 سے, استاد نے ایک پوسٹ بھیجا ہے, جیسے کہ اس سے پہلے گردن پر مسا کرنے کے بارے میں محترم نے جواب دیا تھا, اس کا جواب دیتے ہوئے کسی ساتھی نے بھیجا ہے اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے ابن حجر الاسقلانی رحمتہ اللہ علیہ کتاب تلخیص الخبیر کا, جس میں دو حدیثیں صحیح ہیں, حسن ہے اور ایک صحیح حدیث ہے کہ جس پر گردن کا مسا کرنے کے لیے کہا گیا, تو شیخ سے اس کے بارے میں دریافت کر دیں.
دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الخبیر میں کہیں بھی گردن پر مسے کی حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی عالم جسے عالم کہتے ہیں, جسے عالم کہا جاتا ہے, حدیث کا علم رکھنے والا ہے, اور اس نے گردن پہ مسے کی حدیث کو صحیح پتان نہیں کرا دیا ہے. یہ ہمارے بھائی کی تین صورتوں سے چلا برا نہ مانیں گے, تین صورتوں میں کوئی کسی صورت نہیں ہو سکتی, یا تو انہیں کسی نے جھوٹ بتا دیا ہے کہ تلخیص الحبیر میں جھوٹا حوالہ دے دیا ہے, یا وہ تلخیص الحبیر اگر خود پڑھے ہیں تو اس کو سمجھا نہیں ہے انہوں نے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے سراسر وہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ کوئی صورت نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے, اور دونوں روایتوں کا غیر معتبر ہونا واضح, بلکہ آپ دیکھ خود آپ کو ہم نے لکھا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے, پہلی روایت کے بارے میں کہ حدیث موضوع ہے ایسا کرنا بدعت ہوگا, اور دوسری روایت کے بارے میں صاحب الرویانی جو ہے ان کی روایت کو نقل کرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ سند صحیح ہے, حافظ ابن حجر نے کیا کہا, حافظ ابن حجر نے کہا کہ لیکن جہاں سے آپ اور جس سے آپ روایت نقل کر رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے, ایک لمبا فاصلہ ہے. پہلے بیان تو کیجیے کہ وہ راوی کون ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد انہیں ضعیف اور غیر معتبر قرار دیا ہے, نہ کہ انہیں صحیح قرار دیا ہے. یا تو ہمارے بھائی نے ابن حجر کے بارے کو سمجھا نہیں ہے, یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہے تو انہیں کسی نے غلط حوالہ دیا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت گھر میں بھی سر میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے, اور اس طریقے سے سوال کیا کہ کیا بال دکھنے سے فرشتے نہیں آتے, کیا بات صحیح ہے؟
نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں ہے وہاں پر صرف اس کے محرم ہے غیر محرم نہیں ہے تو اس کے لیے دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے. البتہ بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ دوپٹہ گھر میں بھی رکھے رہے, الا ایسی کام کاج کرنے لگے اور اس کام میں دوپٹہ رکاوٹ بن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں ان کی خدمت کے لیے دیں, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹی چادر تھی, اس کو اگر سر پر رکھتی تھی تو پیر کھل جایا تھا, اور پیر کو ڈھانکتی تو سر کھل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پریشان نہ ہو, یہ تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام ہے, یعنی ان دونوں سے پردہ نہیں ہے. تو سر کھل جائے تو اس کا مطلب کیا ہے, اگر جائے واجب ہوتا سر کا ڈھانکنا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی وطر کی نماز کے تعلق سوال کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں جو طریقہ وطر کا نماز پڑھتے ہیں جو تین رکعت ترتیب وار پڑھی جاتی ہے, لیکن جب میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں تو کئی مشائخ سے پوچھا اور سب نے یہی طریقہ بتایا کہ پہلے دو رکعت پڑھی جائے, سلام پھیرا جائے, پھر ایک رکعت پڑھی جائے. تو سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان کا طریقہ کار صحیح ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر سعودی میں اگر پڑھا جاتا ہے جیسے دو رکعت پڑھنے کے بعد ایک رکعت پھر سلام پھیرا جاتا ہے, تو جو ایک رکعت جو پڑھی جاتی اس ایک رکعت میں یعنی عام نمازوں کی طرح ثنا پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ اور ہم سورہ ویسے ہی پڑھیں گے یا اس میں ثنا وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی؟
جیسے جہاں تک وتر کا تعلق ہے, وتر کا دو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. یہ میں تین رکعت وتر کے بارے میں بتا رہا ہوں. تین رکعت وتر کا دو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو بھائی اچھی طریقے سے سمجھ لیں. پہلا طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد دو 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 رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ رہا ہے. دوسرا طریقہ جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسترد حاکم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت پڑھتے تھے جو دوسری رکعت پر بیٹھتے نہیں تھے, یعنی گویا تینوں رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تشہد سے پڑھتے تھے. البتہ وہ طریقہ جو ہمارے یہاں علماء یا اہل احناف کے یہاں رائج ہے, وہ طریقہ ہمیں کسی بھی نبی کریم کسی بھی حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہو, نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث کے اندر ملا نہیں ہے. اگر کسی بھائی کو وہ مل جائے تو مجھے بھی اس کی اطلاع. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو مغرب کی نماز طرح پڑھا کرتے ہیں, ہمارے یہاں پڑھا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یعنی دو رکعت پر بیٹھے, پھر تشہد کیا, پھر اٹھ کر کے آپ نے تیسری رکعت پڑھی. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی وارد ہے. البتہ جہاں تک دوسرا سوال ہے ثنا پڑھنے کا, دیکھیے جب آپ نے سلام پھیر دیا تو گویا آپ نماز سے خارج ہو گئے. ویسے بھی ثنا پڑھنا جانتے ہیں واجب نہیں ہے, سنت کا طریقہ ہے. تو اگر آپ وتر کی جو آخری رکعت ہے, ایک رکعت جو رکعت سلام پھیر رہا ہے اس بعد پڑھ رہے ہیں, تو اگر آپ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں ثنا وغیرہ پڑھنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں.
گروپ نمبر 7 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ بالوں کو کالا کرنا مرد کے لیے کہتا ہے.
دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد حدیثیں ہیں. صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرت عمر صدیق کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کو کسی کے پاس بھیج دو تاکہ ان کے بالوں کو رنگ دیں, البتہ کالے سے بچو. اور جنبو اچھے بات کالے سے بچو. اس کے علاوہ اور بھی ایسے بول رہا کہ کہنا کہ مالک کی حدیثیں سلسلے میں وارد ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ متعدد حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ بالوں کو رنگا جائے اور یہ بہتر ہے. البتہ خالص جو کالا رنگ ہوا کرتا ہے اس سے پرہیز کیا جائے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنی سالی کے ساتھ بات کرنا اس کو دیکھنا جائز ہے؟
دیکھیے جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ جائز نہیں, الا یہ کہ جو ہے آپ کو اس سے شادی کرنی ہو اپنی بیوی کے طلاق یا انتقال کے بعد. ورنہ جو بات کرنا دیکھیں ضروری باتیں پردے کی آواز میں ہو کرتے, ایک عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بات کرنے کا ہے ہنسی مذاق اور جو ہے لمبی گفتگو جو ہوا کرتی ہے, وہ چیز جائز نہیں. ضرورت کی بات وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے. ضرورت کی بات جیسے اجنبی مرد سے جائے گا اس سے بھی جائے
گا. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن اگر یوم عرفہ پڑتا ہے تو کیا وہ حد اکبر کہلائے گا؟
کہ کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد نہیں ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج پڑا تو حج اکبر ہوگا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, وضو کے بعد شہادت کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرنا حدیث سے ثابت ہے یا صرف دعا پڑھنا ثابت ہے؟
کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حدیث مجموع روایت کے اندر مروی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. جی
دعا پڑھنا چاہیے,
دعا پڑھنا چاہیے, انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ چار رکعت سنت نماز کے وقت تھرڈ اینڈ فورتھ رکعت میں ضم سورہ پڑھنا چاہیے یا فرض کی طرح صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لینا چاہیے؟
اصل میں یہی فکر غلط ہے کہ فرض میں ضم سورت جائز نہیں ہے. فرض نمازوں میں بھی آخر کی دو رکعتوں میں اگر کوئی ضم سورت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اور سنتوں کے اندر تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ تقریباً سنتیں ہر مرکز جو ہے اپنی مستقل نماز ہیں, لہذا اس کے اندر کر لینا بہتر ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو واجب نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کے اندر پاؤں کا بوسہ لینا شرک نہیں, اس کا ہیڈنگ ہے, اس کا عنوان ہے, جس میں دو حدیثیں نقل کی گئی ہیں. ام ابانا ابنت واضع عن جدیہ ان جدہ الزارع بن عامر قال قدمنا فقيل ذاك رسول الله فأخذنا بيده ورجليه مقبلها رزقها ورضي بخاري على الأدب المفرد. اور دوسری روایت نقل کی گئی ہے عن صحیب قال رأيت علیا يقبل يد العباس ورجليه، جس کو بخاری اور ادب المفرد کا حوالہ دیا گیا.
دیکھیے یہ دونوں روایتیں جو ہے ضعیف ہیں، صحیح روایت میں ام ابان یہ مجبول ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کی تحقیق صحیحہ میں بھی کی ہے اور ضعیف ادب المفرد میں بھی رکھا ہے، اور صحیب کو لکھ کر کے بھائی صاحب نے سمجھانا وہ تحابی صحیب رومی ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہیں، یہ صحیب مولا عباس ہیں یا مولا عبداللہ ابن عباس ہیں جو مجہول راوی ہیں. مجہول راوی ظاہر بات ہے وہ جس کا ثقہ ہونا یا ضعیف ہونا واضح نہیں ہے، تو یہ دونوں روایتیں مخدوش ہیں، اس کے اوپر کسی ایسے عمل سے استدلال نہیں کیا تھا جس کی معنی صحیح کے اندر واضح ہو، یا جو بالکل ہی رکو ہی نہیں بلکہ سجدے کی قسم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ وارد نہیں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا بوسہ لیا ہے. ساتھ کے بوسے سے متعلق روایتیں ثابت ہیں، ساتھ کے وہ بھی علماء کے کبار، لیکن علامہ البانی نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے جو مجھے یاد رہا سیاح کے اندر، کہ عام حالات میں کسی بھی صحابی کبار صحابہ ان میں سے ثابت نہیں ہے، بعض لوگوں سے اس قسم کی چیزیں ثابت ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کا بوسہ یہ چیز کیا ہے، غلط ہے. البتہ کوئی اپنے والد کا لیتا ہے، کوئی اپنے بڑے استاد کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، تو ان شاء اللہ اس میں کوئی غلط کی بات نہیں ہے. البتہ جہاں تک پیر کے بوسے کا تعلق ہے وہ کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہے. بہرو منع بخاری شریف میں نہیں ہے، امام بخاری صاحب العدب المفرد ہے، اور بہر بات العدب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ التزام نہیں کیا ساری حدیث میں صحیح ملائیں، اس میں حدیث بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور تفصیل میں اس نے بخاری بھی قائم کروں. جی جی، اس میں العدب المفرد لکھنا چاہیے. جی جی، بخاری.
اگلا سوال ساتھی کرتے ہیں، امام صاحب کی نیت کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ کتنے سب تک آگے جا سکتے ہیں، جس طرح مقتدی کتنے ہاتھ یعنی آگے جا سکتے ہیں. بالعموم نماز میں ضرورت سے زیادہ حرکت کے بارے میں تفصیلی بتائیں.
یعنی اس کا مقصد کیا ہے، یعنی ایک بار امام صاحب نیت باندھ لیا تو آگے پیچھے؟
امام صاحب نے اگر نیت باندھ لی ہے تو کتنی سب تک وہ آگے جا سکتے ہیں؟
امام صاحب
جی جی، امام صاحب یا مقتدی.
تو امام کیوں جائے گا آگے؟
کسی وجہ سے، یعنی یہ ہے کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ممکن ہے.
دیکھیے، اس کے لیے شریعت میں کوئی حد نہیں ہے. اصل ضرورت اصل حاجت ہوگا، اصل ضرورت اصل حاجت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنن ابو داؤد میں ہے کہ سب سے بہتر قدم وہ ہے جو کسی شخص کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے. مثال آپ پچھلی صف میں اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، تو آپ اگلی صف میں جا کر کے اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں تاکہ صف میں وہ خلل باقی نہ رہ جائے. تو اس کے لیے کوئی تحریر نہیں ہے، یہ کیا ہے، وقت کی اور حاجت اور ضرورت کے اوپر منحصر ہے. جی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب سے میرا سوال ہے کہ بریلوی حضرات سے جب کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم قبروں پہ سجدہ قبر والوں کی عبادت کی نیت سے نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی تعظیم و احترام کے نیت سے کرتے ہیں. تو کیا اسلام میں کسی قبر میں مدفون لوگوں کی یا کسی زندہ لوگوں کی تعظیم یا احترام کی نیت سے ان کا سجدہ کرنا یا ان کی قبر کو یا زندوں کے پیر قدم بوسی کرنا یا چومنا جائز ہے یا نہیں تعظیم کے طور پر؟
دیکھیں، جہاں تک قدم بوسی کا تعلق ہے تو ہمیں بھی گزر چکا، البتہ جہاں تک سجدے کا تعلق ہے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تعظیم اصل میں عبادت نہیں چاہتے ہیں. سجدہ کیا ہے؟ کسی کی تعظیم اس کی محبت میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی تعظیم اس کی محبت میں اس کے راضی کرنے کے لیے، اس کے سامنے اگر ہم اپنا سر رکھ دیتے ہیں، یہی چیز چاہے سجدہ داخل ہے. عبادت ہے، چاہتی ہے عبادت کے اندر تعظیم ایک بنیادی چیز ہے،
غایت تعظیم اصل میں کیا ہے؟ تعظیم تو ہر ایک کی ہوتی ہے لیکن غایت تعظیم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہے. اور غایت تعظیم کا سب سے اہم مزہ یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے زمین پر اپنا کسی کو راضی کر زمین پر اپنا چہرہ رکھ دے. اور یہی چیز کیا ہے قطعاً منع کی گئی ہے. اور ظاہر بات آپ لوگ بار بار اس سنے سے ناظرین نظر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے آئے کہاں لے آئے یمن سے تشریف لے آئے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے تو انہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو سجدہ کرنا چاہا. ظاہر بات تعظیم ہی کے لیے آپ کی محبت میں نا آپ کی عبادت کے لیے نہیں آپ کی تعظیم میں اور آپ کی محبت آپ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم اور محبت میں سجدہ کرنا چاہے آپ نے منع کر دیا کہا کہ نہیں اگر سجدہ کرنا چاہے ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے. تو یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت میں نہیں بلکہ تعظیم میں یہ سراسر دھوکہ ہے. عبادت ہے ہی یہی کہ انسان کی تعظیم میں غایت تعظیم میں اسے راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں انسان اپنا سر زمین پر رکھ دے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ رات کو 2 سے 3 بجے کے آس پاس آیت الکرسی زور آواز سے پڑھتا ہے تو کیا یہ عمل اس کا ٹھیک ہے؟ مجھے اس میں بدعت ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے.
ان کو وہ کیوں پڑھتا سوال یہ ہوگا اگر یہ ایک عادت بنا لیتا ہے کہ ہاں بھائی 2 بجے ہم بلند آواز سے پڑھیں گے ظاہر بات یہ ایک عمل عبادی ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی ہے اس کو اسی وقت موقع ملتا ہے نا اسی وقت وہ سوتا ہے وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کی بلند آواز ہم اس کو بدعت نہیں کہتے ہے کہ نہیں. لیکن سوتا رہے وہ سو کر کے اٹھ کر کے جگے اور روزانہ اپنا انتظام کر لے کہیں نہ کسی بدعت ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ صرف کتاب قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام یہ دونوں آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ان کا شمار ہوگا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
نہیں اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث معلوم کی جاتی ہے اور نہ ہی یہ سنن اور معتبر حدیث کتابوں میں کہیں وارد ہے.
اگلا سوال ہے سارا ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہاں سعودی عرب میں جمعہ کے خطبے کے آخر میں جب امام صاحب دعا کرتے ہیں تو کوئی ساتھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
نہیں اگر استسقاء ہے تو صحابہ کرام سے اور اللہ کے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اس کے علاوہ اور دعا میں ثابت نہیں ہے. دیکھیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کی شرائط میں نہیں دعا کے آداب میں ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا وہاں ہم ہاتھ اٹھائیں گے وہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہوگا اور جہاں پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے وہاں پر ہاتھ کا لوٹانا سنت ہوگا. تو آپ نے استسقاء میں ہاتھ اٹھایا استسقاء کے موقع پر جمعہ کے خطبے میں اگر آپ نے دعا کیے تو ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہم ہاتھ اٹھانا سنت کہتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت نہیں کہتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں سنی مساجد میں جب اقامت ہوتی ہے تو حیا علی الصلاۃ کہنے سے پہلے اٹھنا منع ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ اصل میں لوگ غلط کرتے ہیں. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مشروع وقت ہے کہ یہ صدقہ مت الصلاۃ پر انسان ہے نا لیکن یہ حدیث کا نہیں ہے. حدیث کے اندر جو وارد ہے وہ کیا ہے کہ کوئی تحدید نہیں ہے لوگوں کی ضرورت حاجت کے پیش نظر ہے. اقامت سے پہلے بھی کھڑے اقامت کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور صحابہ اکرام کا عام عمل یہ ہے کہ اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ بسا اوقات کیا ہے ان کے کھڑے ہونے میں دیری ہو جاتی تھی. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بلال کی اقامت پر تم نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں تو کھڑے ہونے کی کوئی مدت متعین نہیں ہے وقت متعین نہیں ہے. یہ امام سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی تقریر سے پہلے لوگ کھڑے ہوتا ہے سب بندی کر لی جائے. اس لیے بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اقامت سے سبندی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کل حال کہنے والا فتح حنفی کا یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی کرائی دلیل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کی فضیلت دلیل کے ساتھ بتائیے مہربانی ہوگی.
دیکھیے بھائی قبیلہ بنو تمیم سے متعلق اس صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف میں حدیث سے ادا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں ایسی بیان فرمائی جن کے بعد میں ان سے محبت کرتا ہوں. پہلی بات یہی کہ آپ نے فرمایا کہ دجال پر چاہوں گے بڑے سخت ہوں گے گویا ان کا دین اس قدر مضبوط ہوگا ان کا عقیدہ اس قدر درست ہوگا کہ دجال کی فتنے میں بہت کم پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہاں کا صدقہ اور مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تھے اور وہ بھی بنو اسماعیل سے تھے. الیاس بن نضر پر جا کر کے ان کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اور تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی وجہ سے ایک بنو اسماعیل کا غلام آزاد کرنے, اس لیے کہ عرب کے لوگ بنو اسماعیل کے غلام کی آزادی کو ذرا قبیلہ سمجھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک آیا بنو تمیم کا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کرنے اس لیے کہ بنو اسماعیل کے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث اور جو مسلم احمد وغیرہ میں ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ہاں میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث ان کی صحیح طور پر ثابت ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ابن عربی صوفی کے بارے میں وضاحت کریں, کیونکہ علامہ ابن تیمیہ ابن حجر اسقلانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی رد کیا ہے لیکن علامہ صوفی نے ابن عربی کا دفاع کیا اور کتاب بھی لکھی ہے.
دیکھیے ایسے موقع پر امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ امام صوفی سے ہزارہ درجے بہتر اور افضل ہیں علم کے لحاظ سے, فقہ کے لحاظ سے, ہر کے اعتبار سے. تو ابن عربی کے جو اقوال ہیں ان سے متعلق میں ایک بات یہ کہتا ہوں, ظاہر بات تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. امام زہبی حافظ زہبی رحمہ اللہ کے علام المبلہ میں ان کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد ان کی کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں اور خصوصاً سکن سے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں پایا جاتا. اگر اس کتاب میں کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی کفر پایا نہیں جاتا. اس کا مطلب ان کی کتابوں کے اندر کفر بھرا پڑا ہے. لہذا طلب علم کو چاہیے کہ ان کی کتابیں نہ پڑھیں. البتہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر کافر ہونے کا کہ ہاں بھائی وہ کافر تھا حکم لگانا یہ ذرا بڑا مشکل ہی کام ہوا کرتا ہے, ہمیں خاموش رہنا چاہیے.
اگلا سوال ابھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے ابن ماجہ کی شرح نہیں کی, اس کی حقیقت کیا ہے, بیان فرمائیں.
نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. امام ابن ماجہ کی مختصر شرح ہے. امام مغلطائی نے بھی شروع کی لیکن وہ پوری نہیں کر سکے. حافظ سنوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کی ایک مختصر شرح لکھی ہے اور ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے. ان دنوں میں یعنی ماضی قریب میں پاکستان سے ایک شرح چھپی ہے 12 جلدوں میں. ہمارے پاس اس کا نام انجا الحاجہ یا ایسے کچھ رکھا ہے جس کی 6 جلدیں یا 9 جلدیں میرے پاس بھی موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو علماء نے اس کی خدمت میں اسے بیکار نہیں چھوڑا ہے.
اگلا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں کہ منطق و استخراج سیکھنا جائز ہے یا نہیں, اگر جائز ہے تو اس کو عام طور پر کیسے سیکھا جا سکتا ہے.
بھائی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرعی طالب علم کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں. الجھ سکتا ہے انسان, اس کا ذہن الجھ سکتا ہے. جیسے امام حضم رحمہ اللہ منطق اور فلسفے میں آگے بڑھے جس کی وجہ سے ان کی بہت سی ان کا ذہن الجھ گیا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ دعوت کے کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ علم حاصل کریں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بلو عنی ولو آیا, تو ان لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے.
ظاہر بات ہے اس وقت پہنچائیں جب اس آیت کا علم ہو. بلو عنی ولو آیا, مجھے میری طرف سے پہنچاؤ. اس حدیث کے اندر اصل میں لوگ اس حدیث کا یہ جو مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایک آیت بھی پہنچانا نہیں. اس حدیث کا اصل مقصد ہے تم لوگ دعوت کا کام کرو, بڑھو آگے جس سے جتنا ہو سکے, کسی سے ایک آیت ہی ہو سکے وہ انسان پہنچانے کی کوشش کریں. البتہ ظاہر بات دعوت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, اور جس کو جتنا علم ہو جائے اتنے علم کی تبلیغ کا وہ مکلف ہے انسان.
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ دعوت کے کام میں تصویر کا استعمال کرنا کہاں تک جائز ہے.
بھائی دیکھیے جہاں تک تصویر, یہ جو آج ہم اسے تصویر کہتے ہیں, یہ لغت میں اس کو تصویر نہیں کہا جاتا. یہ چیز ہاتھ سے ہے لیکن ہماری اصطلاح میں وہ تصویر ہی مشہور ہو گئی. اب یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں فائدہ ہے, اس میں مصلحت ہے, تو ہم اس کا استعمال کریں, ہمارے کو چھوڑ دیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حدیث میں کیا حسن لغیرہ حجت ہے یا نہیں.
بھائی دیکھیے حدیث کوئی بھی ہو جس کے صحت کے بارے میں غالب گمان یہ ہو جائے, جس کے ثبوت کے بارے میں صحت نہیں, جس کے ثبوت کے بارے میں غالب گمان ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اسی حجت کی.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ سے یہ سوال ہے کہ میرا کے دین کی ہر کتاب میرا کے یعنی ساتھی پوچھتے ہیں کہ دین کی ہر کتاب کا ترجمہ ہر زبان میں کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن اسماء الرجال کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب تک کا اردو ترجمہ کی بھی کوشش جاری نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اسماء الرجال کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر کتاب جس کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کی ان کتابوں کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. لوگ اردو پر یا انگلش پر اعتماد کر کے تحقیق کرنا اور اتحاد کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے سے بڑے بڑے بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو اسماء الرجال وہ خالص حدیثوں کے سمجھنے کے لیے ہے اور ظاہر بات ہے اس کے لیے اصول حدیث کا ہی پڑھنا ضروری ہے اور یہ چیزیں حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری تحقیق کے لیے بات کر رہا ہوں عام عمل کے لیے نہیں تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی زبان میں پڑھا جائے جس زبان میں اسے لکھا گیا ہے. اس لیے کہ ترجمے کے اندر بسا اوقات بڑی کچھ تبدیلی آ جایا کرتی ہے. ایک عالم سمجھتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ مناسب ہے دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ مناسب ہے. لہذا تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں یا اللہ کے رسول کی حدیث ہیں ان کو اگر کوئی آدمی محقق بننا چاہتا ہے تو ان کو اسی زبان میں پڑھے اور اسی زبان میں پڑھنے کے لیے اتنا ملکہ ہو جائے گا ظاہر بات اسماء الرجال کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ محرم آ رہا ہے اور کربلا کو لے کر مسلمانوں میں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں, آپ اس کو حل کرنے کے لیے کس کتاب کا پڑھنے کا ہمیں مشورہ دیں گے؟
بھائی دیکھیے اس کو حل کرنے کے لیے کئی اس کے میدان ہیں. البتہ ظاہر بات شیعیت سے بچنے کے جو میدان ہیں تو اس سلسلے میں آپ شیعیت کا مطالعہ کتابوں کریں اور اگر اس سے متعلق صرف کربلا کے حادثات یا واقعات کا تعلق ہے کہ نہیں تو اس سے متعلق آپ اس سلسلے میں جو کتابیں تاریخ کی معتبر لکھی گئی ہیں خصوصاً مثلاً آپ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ و نہایہ کا مطالعہ کیجیے اور غور سے مطالعہ کیجیے. بہت سے لوگ ابن کثیر کو سامنے رکھتے ہیں اور ابن کثیر نے بعض روایات پر جو تذکرہ کیا اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. ایک مثال دو مثال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ امام ابن کثیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے لکھا اس سے متعلق اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے. جو کچھ ہم نے لکھا اس میں سے بہت چیزیں محل نظر اور قابل اعتراض ہیں. اگر ہم سے پہلے علماء نہ ذکر کیا تو میں بھی اس کو ذکر نہ کرتا. تو کہنے کا مطلب ان کتابوں کو پڑھیں. البتہ ان کتابوں میں اس سلسلے میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کو مد نظر رکھیں. البتہ اردو کے اندر اکبر شاہ نبی آبادی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ اسلام بھی قابل مطالعہ ہے.
اگلا سوال ساتھی کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے جہاں تک جائز کا تعلق ہے اس میں میرے نزدیک کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ وہی الفاظ جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں وہی کا استعمال کیا جائے لیکن چونکہ لفظ خدا بول کر کے اسی ذات واحد الاحد الصمد کو مراد دیا جاتا ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ظاہر بات ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں اس میں ان کو استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حیرت کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں اللہ کو بعض لوگ الہ کا جوڑ کہتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے اور یہ چیز علامہ ابن عثیمین کی طرف منسوب کی جاتی ہے؟
دیکھیے جوڑ کا لفظ صحیح نہیں ہے. کہیے کہ الہ سے بدل کر کے آیا ہوا ہے یا الہ سے مشترک ہے اور یہ بات کسی حد تک جو ہے قابل قبول ہوئی ہے کہ الہ اس میں تبدیلی کی گئی تو نفس کیا بن گیا اللہ. جیسے ہمارے ہاں بہت سے الفاظ ہوا کرتے ہیں اب آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے الفاظ جو انگلش میں کیا ہے کچھ اور رہا کرتے ہیں لیکن بدل کے اگر اس کا فل فارم جیسے اوکے ہے نا اوکے دہر تو کوئی معنی نہیں لیکن وہ سے اور ہے چاپ سے اور ہے. اس طریقے سے عربی کے اندر بھی نظام ہے بتا اوقات ایک دو لفظ سے بنا ہوا لفظ ایک میں آ جاتا ہے یا تو الہ سے ہی بدل کر کے وہ الواس بنا ہوا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے دوست کی موت ہو گئی ہے, کیا میں ان کے بدلے عمرہ کر سکتا ہوں جبکہ انہوں نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے نہیں کہا؟
بھائی دیکھیے, اگر ان کے اوپر عمرہ واجب تھا, آپ سمجھتے ہیں عمرہ واجب تھا, انہوں نے سستی اور کوتاہی سے نہیں کیا ہے, تو آپ ان کی طرف سے عمرہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے گا, اور ان کے اوپر جو قرض ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادا کر دے گا. اور اگر وہ چیز جو ہے ان کے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا اور نہ انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے کہا ہے, تو ان کی طرف سے عمرہ کرنا سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے, جہاں تک جائز کا تعلق ہے جائز ہے. اگر انہوں نے عمرہ کر لیا ہے یا ان کی طرف سے عمرہ واجب نہیں تھا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ عمرہ اپنی طرف سے کیے, ان کے لیے کپڑے سے دھیان کیجیے.
یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رشتے دار ہونا کوئی ضروری ہے اور کسی بھی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے
ضروری نہیں ہے؟ ربنا استغفر ربنا قنا والاخوان الذين سبقونا بالإيمان, اس کے لیے فرق نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی لکھتے ہیں کہ فضیلت شیخ مقصود حسن, السلام علیکم. شیخ, اہل بیت میں دس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہیں؟ اصل میں اہل بیت اگر پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت میں جب دس صحابہ کے نام گنائے جائیں تو یہ الگ مسئلہ ہے, اور اگر یہ ہے کہ اہل بیت میں دس ہی صحابہ آتے ہیں, یہ الگ چیز ہے. اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہلے نمبر پر آتی ہیں, پھر حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں, اس کے بعد اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اسی طریقے سے آپ کی بیٹیاں اور آپ کی ان بیٹیوں کی اولاد, جیسے حضرت امامہ جو تھیں, حضرت زینب آپ کی بیٹی, ان کی بیٹی تھی, یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں. اور اہل بیت کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ ان کے اوپر صدقہ حرام ہے, تو ان میں آل جعفر, آل عقیل, آل عباس ہے نا, یہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. تو دس کا مراد کیا ہے, تو دس کا نام جاننا چاہتے ہیں, یا یہ ہے کہ اہل بیت میں دس ہی صحابہ ہیں, یہ چیز واضح نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا علماء عرب فقہ حنبلی کے پابند ہیں؟ اگر نہیں ہے تو چند مثالیں دیجیے کہ جن مسائل میں علماء عرب نے فقہ حنبلی سے اختلاف کیا ہو.
بھائی دیکھیے, علماء عرب عمومی طور پر فقہ حنبلی پر ہیں, لیکن فقہ حنبلی کے عنوان پابند نہیں ہے, عنوان پابند نہیں ہے, بلکہ بہت سے مسائل میں وہ دلائل کی بنیاد پر عام محمد رحمہ اللہ وغیرہ سے اختلاف کیے ہیں. اس بات میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ خلاف خلافہ کے بارے میں, لیکن فقہ حنبلی کے اور بہت سے علماء وہاں پر جو ہے ان طور پر فقہ حنبلی میں نہیں. اسی طریقے سے شیخ ابن باز, شیخ ابن القیمین کے یہاں یہ چیز جو ہے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ امام کے دل سے پڑھنا واجب ہے, جسی رکعتوں میں یہ نمازیں ہوئی, جس طرح احمد محمد رحمہ اللہ کا واجب نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں, اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے ایسے مسائل میں ہیں جی علماء حنابلہ تو کہیں حنبلی کی پابندی نہیں کرتے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھیں گے کیا اپنے بالوں کو کالے رنگ سے خضاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو بعض لوگوں نے طبرانی ابن شہبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تابعین و صحابہ کالے رنگ سے خضاب کیا کرتے تھے.
اے دیکھیے, پچھلے بھی سوال میں گزر چکا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بس حدیث اور حدیث آ جائے, اس کے بعد اگر کسی صحابی یا کسی کا اول میں اگر اجماع نہیں پایا تھا صحابہ اور تابعین کا, اگر بات کا پایا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عام نہیں سمجھا, یا یہ ہے کہ ان تک حدیث پہنچی نہیں ہے. اور ایک چیز اور غور کرنا چاہیے کہ بہت سے ایسے اقوال جو نقل کیے جاتے ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے حوالے نہیں ہے, بہت سے معاملے نظر ہے. اس لیے جب اللہ کے رسول کی حدیث سے بالکل صحیح طور پر وارد ہے, لہذا اس کے بعد اگر امت کا یا صحابہ کا یا تابعین کا اجماع نہیں ہے, تو کسی ایک دو چار چھ کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. جی,
اگلا سوال ہے, سبھی لکھتے ہیں کہ کیا کوئی ولی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے؟ نفس خطائی سے اس کی وضاحت کریں.
بھائی دیکھیے, جہاں تک علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ حالت بیداری میں کسی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، البتہ حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبل کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رأیت ربی فی احسن سورہ، ہم نے اپنے رب کو ایک اچھی صورت میں دیکھا ہے. اور بہت سے علماء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام حنبل رحمہ اللہ ہے، اس طریقے سے اور بھی واقعات آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ولی فعلاً ولی ہے، فعلاً اللہ کا ولی ہے، اما ہم میں سے ہمارے مسلمان جس کو ولی سمجھتے ہیں وہ نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، نیک اور صالح بندہ ہے اور وہ خواب بیان کرتا ہے، تو اس کا خواب سچا مانا جائے گا. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف الفاروق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بعد سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ایسی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی تحریرات بڑی اچھی ہیں، البتہ ان کی ہر جگہ تحقیقات سے اتفاق ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہمیں اتفاق ہے. البتہ جہاں تک فاروق کا تعلق ہے اس میں کوئی شرح نہیں، وہ کتاب بڑی اچھی ہے، قابل مطالعہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی جاتی، نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک موسوعی انسائیکلوپیڈیا ہے، اس پر بہت ناحیے سے لکھنے اور اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کی فقہ کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی، حکومت کیا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے معاملے میں نئی نئی چیزیں کیا ایجاد کی ہیں، یہ بہت سے پہلو ہے جو اس پر علماء نے کلام کیا ہے، اور علماء شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اس پر اگرچہ اشارہ تھا لیکن تفصیل گفتگو نہیں کی ہے. تو یہ کہنا کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، یہ بلا وجہ کا غلو اور حد سے زیادہ کسی کو آگے بڑھانا ہے. اس کتاب کے اوپر بھی بہت سے مزامحات ہیں اس کے موضوع کا، جس کے بیان کا یہ وقت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھ لکھتے ہیں کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ نے اپنے ایک فتوے میں لکھا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے، ان شخصیات جن تصورات میں ڈوبی ہوئی تھی ان کے اندر گمراہی بھی بہت تھی، ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کے بارے میں پڑھنے کے بجائے علم کو اپنے پختہ کریں اور اپنا تزکیہ کریں، تو اعمال قلبیہ جو ہے اس پر توجہ دیں، قرآن یاد کرنے، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن تدبر کرنے، اس پر توجہ دیں. اور اس قسم کی شخصیات کے بارے میں زیادہ معلومات کرنے سے انسان الجھن میں پڑھنے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ان شخصیات کے بارے میں مطالعہ کرنے کے ایک وقت آتا ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کی علم اس بارے میں پختہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس کے بعد ان شخصیات کے بارے میں گفتگو کیجیے، تو یہ چیز فائدہ مند ہوگی. ورنہ شیخ ابن عثیمین نے کس شیخ صالح المنجد نے کس بنیاد پر کہا، کس زاویے سے کہا، آپ اسے لے کر کے ایک عام پہلو دے دیں، پہلی بات یہ چیز غلط ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ آج میں نے پیپسی پی لیا، پیپسی کسی اور نے منگائی تھی، کیا تو کیا میں نے کوئی گناہ کیا، کیونکہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ تھا؟
یہ کون کہتا ہے اسرائیل کا پروڈکٹ ہے بھائی، ہندوستان اسرائیل آ کے پروڈکٹ کر رہا ہے، سعودیہ میں اسرائیل پروڈکٹ کر رہا ہے. یہ دیا بلا وجہ کے لوگ جو چیز جائز ہے آپ نے اس کو پی لیا، جائز طریقے سے آپ کی آئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس، اگر کوئی شخص اس میں دلچسپی رکھتا ہے، کیسے اس کا مطالعہ اور کرے، تو اور آپ کی نظر میں اس موضوع کے ایسی قسم کتابیں کوئی حد ذکر کریں؟
بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سائنس اس سلسلے میں مطالعہ اچھی چیز ہے، لیکن کس کے لیے، کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے نہیں جو سائنس میں تو اچھی دسترس رکھتا ہے، لیکن قرآن اور اصول تفسیر جو ہے یا علوم القرآن جو ہے اس کے اوپر دسترس نہیں رکھتا. لینا یہ کہ وہ عقیدے کے طور پر اس قدر سکتا ہو کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہی ہے، جو قرآن حق ہے، اگرچہ ہماری سائنس اس کے خلاف جا رہی ہے. کیونکہ لوگوں کا علم
عقیدے سے متعلق یا اس علوم قرآن سے متعلق پختہ نہیں ہوا کرتا، جب اس میدان میں آتے ہیں تو قرآن کی بہت سی تعلیمات کے بارے میں ان کے دل میں شبہات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. لہذا ایک اچھی چیز ہے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن انہی لوگوں کے لیے جو شبہات اور شہوات سے پاک ہوں. شبہات سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا شخص جو سائنس میں ماہر ہے، کوئی شبہ قرآن مجید کے ثابت شبہ کسی عمل سے متعلق شبہ ڈال رہا ہے، اس سے متاثر نہ ہو. اور شہوات کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر علم اور زہد کے لحاظ سے اتنی پختہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر یا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں غیبیات، تو اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اس سے متاثر نہ ہو سکے. تو یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بارے میں کی جا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں کتابیں عربی میں تو میرے ذہن میں بہت سی ہیں، اردو کی کتابیں آئی ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے. کوئی خاص کتاب اردو میں میرے ذہن وقتی طور میرے ذہن میں نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، حرام پوچھنا چاہتے ہیں یا حرم پوچھنا چاہتے ہیں. برا لفظ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حرام کے معنی کیا ہے.
صحیح حرام ہو یا حرم ہو، یہ رے مین سے ہے جس کے معنی میں احترام حرمت کے داخل ہے. تو حرام کو حرام یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. اور اگر یہ حرم مراد ہے تو حدود حرم، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ جگہ ہے، وہاں پر شکار کرنا، وہاں کے درختوں کو کاٹنا، وہاں لڑائی کرنا، اظہاروں کے لیے جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی، لکھتے ہیں کہ قرآن میں جو مسجد زرار کا ذکر ہے وہ کدھر ہے، اور وہ آیات جس میں اس کا ذکر ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟
کئی دیکھیے، سورہ توبہ کے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ کہاں پر اس سلسلے میں علماء تو کہتے ہیں وہ مسجد قبا کے جنوب کی جانب واقع تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد قبا اور یا مسجد قبا اور بعض مختلف مسجد قبا اور مسجد نبوی کے درمیان میں واقع تھی. اللہ بہر جانتا ہے، آج اس کی جگہ معلوم نہیں ہے، اس کی جگہ معلوم نہیں ہے. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق ابو عامر الرازی اصل میں انصاری تھا، اس کے ورغلانے پر بعض منافقین خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ سمجھے کہ اب اسلام کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے مل کر کے ایک ایسی مسجد بنائی جہاں پر آپس میں بیٹھیں اور گفتگو کریں مسلمانوں کے خلاف، وہاں پر سازش ہو. اس لیے اور اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ کیونکہ مسجد نبوی ہم سے دور پڑتی ہے، مسجد قبا ہم سے دور پڑتی ہے، کمزور اور بچے وہاں پر نہیں جا سکتے، لہذا ہم ان کے لیے ایک مسجد بنا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول درخواست تھی کہ آپ آ کر اس میں نماز پڑھیے، اس کا ہی نماز ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، وہاں جانا چاہے تھے. آپ نے بیان فرمایا کہ وہاں سے واپس آؤں گا تو اس میں پڑھ دوں گا. ابھی آج صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس نہیں پہنچے تھے کہ راستے ہی بتا دیا گیا کہ اس مسجد کا کیا حکم ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ دو صحابہ کو بھیج کر کے جا کر کے اس میں آگ لگا دی تھی. لیکن یہ حدیث اتنا ثابت ہے، ایک راوی کہتے ہیں شاید جابر بن عبداللہ ہے، کہ ہم نے وہاں سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے. اس کا مطلب اگر کہ یہ ضعیف ہے کہ آپ نے کسی کو بھیج کر کے جلوایا تھا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس مسجد کو آگ لگا دی گئی.
اگلا سوال ہے ساتھی، لکھتے ہیں کہ آج کل فیس بک پر اور محدث فون پر مدخلی کے عنوان سے بہت زیادہ دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہا ہے، شیخ سے گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ وضاحت کریں.
بھائی اس بارے میں اگر مجھ سے وضاحت چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس موضوع کو آپ لوگ چھوڑ دیجیے. کیا آپ کے ایمان کی، آپ کے عقیدے کی، آپ کے عمل کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہیے. مدخلی صاحب کون ہے اور فلاں صاحب کون ہے اور فلاں صاحب کون ہے، اس چیز کو خاص بڑے علماء جو ہیں انہی کے لیے رہنے دیجیے. آپ ان کاموں کے اندر مشغول ہوئیے جو کام آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بہت سے بھائی آج کل ان جماعتوں کے بارے میں، ان گروپ کے بارے میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے کو اہل حدیث ہی کہتے ہیں، اس نے گروپ بندی کر لی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشنے میں، ایک دوسرے کے بیان کی غلطیاں تلاش کرنے میں، ایک دوسرے کی کوتاہیاں تلاش کرنے میں، اس سلسلے میں پڑھنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیا کرتے ہیں. اور جو چیزیں ان کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہتر ہوگی، مثال کے طور پر اس قسم سے بحث کرنے والوں سے پوچھیے آپ کو قرآن کتنا یاد ہے، آپ کو حدیثیں کتنی یاد ہیں, آپ نے عقیدے کی کون سی کتاب پڑھی ہے, تو شاید وہ نتیجہ صفر میں نکلے. اگر معلوم ہو کہ 5 سال پہلے آپ کو قرآن کتنا یاد تھا, آج پوچھا جائے تو اس کے اندر کمی واقع ہوگی, اس میں ذاتی واقع نہیں ہوگی. آج سے 2 سال پہلے آپ نفلی کتنا روزہ رکھتے تھے اور اب کتنا رکھتے ہیں, اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوگا. آپ کتنی نفلی نماز پڑھتے تھے, آج کتنی, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوگا. تو ہمیں چھوٹے طالب علم جو ہے ان کو ان چیزوں مشغول ہونے کے بجائے بنیادی اسلام کی چیزیں جو لے ہے اس کو لے کر کے بنیادی چیزوں میں تبصر اور مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ان کاموں کی طرف پڑھنا چاہیے جس جو ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہوں. لہٰذا ہمارا جو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اس موضوع کو ہم اپنے درمیان چھیڑنا چاہتے ہی نہیں, ہم اس کو کچھ سننا پسند کرتے ہیں. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی لیجنس کے تعلق سے کہ یہ یعنی جو ڈریس ہوتا ہے جینس کی طرح جو ٹائٹ قسم کا ڈریس, تو اس کا پہننا جائز ہے؟
بھائی دیکھیے, خصوصاً عورتوں کے لیے, خصوصاً عورتوں کے لیے ایسا لباس پہنا جو ان کے جسم کے اوپر بالکل فٹ اور چست ہو, یا ایسا کپڑا جو ان کے جسم کے اوپر چپک جاتا ہو, اسے علماء نے قطعاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں بڑی سختی برتے تھے. اہل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے میں چاہوں گا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب جلباب المرأة المسلمة اس کا مطالعہ کر لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں اسے صرف اپنے گھر میں پہنتی ہیں جہاں پر صرف ان کے شوہر ہیں, یا ان کے ابھی ناقمیز بچے ہیں, جو بچے ابھی قمیض کو یعنی 10 سال 12 سال کے نہیں پہنچے ہیں, اگر وہ پہننا چاہتی ہیں تو پہنیں, لیکن محارم کے سامنے اور باہر نکلنا, یا ایسے بچوں کے سامنے جو تمیز سے پہنچ چکے ہیں ایسے بچوں کے سامنے پہننا قطعاً جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا عورت کے لیے دعویٰ فرض ہے, یعنی دعوت کا کام فرض ہے؟ اگر ہے تو حدیث میں ہے کہ عورت سے اس کا شوہر خوش رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے.
بھائی دیکھیے, دعوت کا کام فرض عین نہیں ہے, دعوت کا کام فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کسی بھی جماعت کے, کسی بھی گاؤں کے, کسی بھی شہر کے اتنے لوگ دعوت میں حصہ لے رہے ہیں جس سے ان کا فرض ادا ہو, جس سے فرض ادا ہو جا رہا ہے, لوگوں تک بات پہنچ جا رہی ہے, تو کافی ہے. لہٰذا دعوت کو فرض عین کہنا یا فرض کہنا یہ صحیح سے فرض چھٹایا گئی ہے. البتہ جہاں تک تعلق ہے عورتوں کا, دعوت کا کام جہاں مردوں کا دعوت کا حکم ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے, لیکن دعوت کے ہر ایک کے مجال اپنے اپنے ہیں. عورتوں کے لیے دعوت یہ نہیں کہ اندر پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرے, بازار میں جا کر کے وہ لوگوں کے سامنے بھلائی کا حکم برائی کا حکم دیتے رہے, اس کا مجال اپنا گھر ہے, اس کی اپنی سہیلیاں ہیں, اس کی اپنی عورتیں ہیں. تو اس بارے میں جتنا بھی وہ دعوت کا کام کر سکتی ہے کر سکے. البتہ جہاں تک شوہر کی ناراضی کا تعلق ہے, کیونکہ اولاً تو شوہر کو کسی بھی ایسے دینی کام سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کے کرنے سے عورت اس کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہو. اگر ایک بیوی ہے اپنے شوہر کے کا کام کرتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, لیکن وہ اپنے فارغ وقت میں یا کسی مجلس میں حاضر ہوئی, وہاں عورتوں کے اندر کوئی برائی دیکھی, تو تھوڑی دیر تقریر کر دیا, لوگوں کو سمجھا دیا, تو ایسی چیزوں سے شوہر کو نہ روکنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی بیوی کو شوہر کی بات ماننا ایسی باتوں میں واجب ہے. جی
اس گروپ کا آخری سوال ہے ساتھی, سوال کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں دوران نماز مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر کثرت سے مشغولیت ہے, دنیا کے امور میں کثرت سے مشغولیت ہے, تو جب ہم وہاں سے مسجد میں آتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں. اور دوسرا سبب اس کا شیطان بنتا ہے جو ہر اعتبار سے ہماری نمازوں کو ساتھ ڈالنا چاہتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے ہر صورت میں اس سے برقع کرنے کی کوشش کرے. جی
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.